بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللان الدائم على اعدائهم اجمعين اما بعد مومنین اکرام، گناہ کبیرہ کے حوالے سے آج کی ہماری پہلی نشست ہے اور گناہ کبیرہ میں سر فہرست ہم جس گناہ کو ڈسکس کریں گے کہ جس سے اجتناب کرنا یقیناً سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے شرک۔ جب ہم بات شرک کی کرتے ہیں تو یقیناً تمام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم شرک سے بہت دور ہیں اور ہم شرک کو انجام نہیں دیتے، اور انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہو کہ ہم اور آپ شرک کو انجام نہ دیتے ہوں۔ لیکن جس چیز کو ہم اپنے ذہن میں لے کر آتے ہیں کہ ہم شرک کو انجام نہیں دیتے، خداوند متعال کی ذات میں شریک نہیں کرتے۔ جس طرح سے توحید کی کچھ صفات ہیں، توحید کے کچھ مراحل ہیں کہ جس میں ہم توحید فی الذات، توحید افعال میں، توحید عبادات میں ڈسکس کرتے ہیں، اسی طریقے سے شرک اس کے مقابل پر ذات میں بھی شرک ہوگا، افعال میں بھی شرک ہوگا، اور اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک کرنا شرک ہوگا۔ شرک آپ سب جانتے ہیں کہ خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں کسی کو شریک کرنا۔ شہید دست غیب شیرازی کی یہ مشہور معروف کتاب گناہ کبیرہ کی، جس میں انہوں نے چند ایک گناہ کبیرہ کو جمع کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ان گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اسی کتاب کا سہارا لیتے ہوئے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ اور اس کتاب کو میں تاکید کروں گا قہران و برادران سے کہ آپ لوگ پابندی کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ بھی کریں۔ ابھی آتے ہوئے برادر سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یہ کتاب آپ مجھے پکڑا دیجئے، میں کہا نہیں، ہلکی سی میں پکڑے ہوئے ہوں۔ کتاب واقعی ہلکی ہے لیکن مطالب بہت سنگین ہیں، اس کے مطالب واقعی سنگین ہیں۔ اس کو سنبھالنا، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا واقعی ایک سخت کام ہے، اور اسی سخت کام اور اسی آزمائش کے لیے خداوند متعال نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بس اللہ کی عبادت میں اور آپ جب ہی کر سکتے ہیں کہ جب میں اور آپ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اب انشاءاللہ ہم آگے بیان کرتے ہیں کہ گناہ ہے کیا۔ گناہ آیا کبیرہ بھی ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کہ جیسے اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی گناہ کبیرہ اور صغیرہ بھی ہوتا ہے یا گناہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ عرفا کی نظر سے دیکھیں تو کوئی گناہ گناہ صغیرہ ان کی نظر میں نہیں ہے۔ عرفا یہ کہتے ہیں کہ جب صغیرہ کو انجام دیا جائے اور عمدن انجام دیا جائے تو جان بوجھ کر انجام دینے کی وجہ سے کس کی مخالفت سامنے آتی ہے، یعنی آپ خدا کی مخالفت کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر خدا کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اگر خدا کی مخالفت جان بوجھ کر کی جائے تو ہر گناہ اس اعتبار سے کبیرہ ہی مانا جائے گا، یا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، روایت معصومین میں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کہ چلو یہ گناہ صغیرہ ہے، اس کو انجام دے لیتا ہوں، بڑے کے آگے اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھا ہے تو وہ بھی گناہ کبیرہ شمار ہوگا۔ یا اسی طریقے سے گناہ صغیرہ کو بار بار انجام دینا اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے فقہ کے مطالب میں بھی، فقہ کے باب میں بھی، امام جماعت کے عادل ہونے کے حوالے سے آپ نے اس بات کو پڑھا ہوگا کہ امام جماعت کا مکتب تشیع میں عادل ہونا ضروری ہے۔ عادل کون ہے؟ جو گناہ کبیرہ کو انجام نہ دے اور گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے، یعنی بار بار اس کو انجام نہ دے۔ اچھا، اب اس کے عادل ہونے کے حوالے سے جب بات آ گئی ہے تو ہم کیسے کسی شخص کے عادل ہونے کا اطمینان حاصل کریں؟ اطمینان شرط ہے۔ اب وہ اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ میں اور آپ سی سی ٹی وی کیمراز لگا دیں امام جماعت کے گھر میں، یا کسی بھی شخص کے عدل کے حوالے سے، چاہے وہ گواہی کا معاملہ ہو یا پھر دیگر معاملات میں جس میں عادل ہونا شرط ہے، نہیں، اس کا ظاہر یہ بتائے، اس کا انداز یہ بتائے، آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ وہ عادل ہے، تو اتنا کافی ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہے، خدا کے سامنے جسارت ہے، اس کے لیے استغفار لازم ہے، اس کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں پلٹنا، توبہ واجب ہے۔ لہٰذا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ استغفار، اس کے اندر طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی میں اور آپ طلب کر رہے ہیں خداوند متعال سے، کیا طلب کر رہے ہیں؟ مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ وہ مغفرت کس طریقے سے طلب کرنی ہے؟ طلب کرنے کے انداز سے، یعنی بعض دفعہ ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اس انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کچھ طلب نہیں کر رہے، جیسے کچھ دے رہے ہیں، یہی انداز ہوتا ہے ہمارا، کبھی مسکراتے ہوئے کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کبھی عادتاً کہہ دیا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بہرحال مجھے اور آپ کو اس طرف توجہ رکھنی ہے کہ ہم خدا سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. وہ گناہ جو انجام پا چکے ہیں، جو یاد ہیں یا جو یاد نہیں ہیں، سب کے لیے مجھے اور آپ کو خداوند متعال کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے حکم سے سرتابی کی ہے، سرپیچی کی ہے، ہم نے اس کے حکم کو ٹالا ہے. اب اس مقام کے اوپر جب میں اور آپ آ کر دیکھتے ہیں تو یقیناً ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے. اب جب ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے تو گاہ بگاہ گناہ امکان ہے کہ ہم سے سرزد ہوں. اب اس گناہ کے سرزد ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ یقیناً استغفار کرنی ہے. استغفار صرف قولی نہیں بلکہ عملی استغفار بھی کرنی ہے. اور ان گناہوں میں سر فہرست جس گناہ کو بیان کیا ائمہ کی روایات میں، وہ ہے شرک. سب سے پہلے جب بھی بیان کیا، شرک کو بیان کیا. ایک شخص نے آ کر امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اس روایت کو شہید دست غیب شیرازی نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ معصوم سے آ کر پوچھا کہ مولا گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ اچھا، گناہ کبیرہ بعض جگہ 5 بیان ہوئے ہیں، بعض جگہ 7 بیان ہوئے ہیں، بعض جگہ 30 بیان ہوئے ہیں، اور بعض جگہ 700 تک تعداد گئی ہے روایات میں. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ کہیں 7 بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں پر 30 بیان کیے جا رہے ہیں، کہیں پہ 5 بیان کیے جا رہے ہیں، اور کہیں پر مثلاً 700 بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں 700، یا اس کے اندر اس لیے تبدیلی آ رہی ہے کہ ایک شخص پوچھنے آتا ہے امام سے، امام کو معلوم ہے کہ یہ شخص فلاں فلاں چیز کو کبیرہ سمجھتا ہے، مگر ایک چیز کو کبیرہ نہیں سمجھتا. اب جس کو نہیں سمجھتا اس کو امام بتائیں گے. مثلاً یتیم کے مال کھانے کو، ناحق مال کھانے کو یہ کبیرہ نہیں سمجھ رہا ہے، یا مثلاً اسی طریقے سے اور اخلاقی برائیوں کو یہ کبیرہ نہیں سمجھ رہا ہے، یا مثلاً یہ شرک کو تو کبیرہ گناہ سمجھ رہا ہے، نماز کو اہمیت نہ دینے کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. اسی طریقے سے ایک شخص امام کے پاس آیا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا کہ مولا گناہ کبیرہ کیا ہیں؟ امام نے 5 یا 7 بیان کیے. اس نے کہا کیا نماز کو عمدن ترک کر دینا گناہ کبیرہ نہیں ہے؟ مولا نے کہا بالکل گناہ کبیرہ ہے. کہا پھر آپ نے بیان کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ گناہ کبیرہ تو آپ بیان کرتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے نماز چھوڑنے والا تارک الصلاۃ کون ہوتا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے. کہا تارک الصلاۃ مشرک ہوتا ہے، لہٰذا جب میں نے شرک کو بیان کر دیا تو تارک الصلاۃ اسی زمرے میں آ گیا. اچھا، یہ زمرے میں آ جانا، کیا میں اور آپ حق رکھتے ہیں کہ کسی تارک الصلاۃ کو میں اور آپ ڈائریکٹلی کہہ دیں گے مشرک ہے؟ یہ بات بہت زیادہ حساس ہے، کیونکہ جب ہم شرک کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو بعض ایسے افراد بھی نظر آئیں گے کہ جو اس ٹاپک میں بہت زیادہ حساس ہیں. بلکہ میں کھل کر بات کرتا ہوں، یہ جو آج کل تکفیری یا وہابی نظریہ جو ہے، ان کو پوری امت مسلمہ سوائے اپنے سب مشرک نظر آتے ہیں، کوئی بھی مواحد نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے مواحد نظر نہیں آتا کیونکہ انہوں نے توحید کو و شرک کو اپنے خاص سانچے کے اندر سمجھا ہے، اور یہ سمجھتے جو اس سے اختلاف کر رہا ہے وہ سب مشرک ہیں، جو اس سے اختلاف کر رہا ہے وہ سب بدعتی ہیں، جو اس سے اختلاف کر رہا ہے وہ سب جہنمی ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو صرف مومن سمجھتے ہیں، مواحد سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو مشرک سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے نظریات میں، ان کے اعتقادات میں اگر آپ دقت کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ عقائد اتنے ناقص ہیں کہ جس میں خود شرک ہے. مطلب خدا کے تجسم، خدا کے جسم کا عقیدہ رکھنا خدا کی شان کے خلاف ہے. اور اسی طریقے کے دیگر عقائد، ابھی ہم عقائد کے چیپٹر میں نہیں جا رہے، یہ تمام چیزیں، ان کے نظریات، ان کے افعال دوسرے کو بہت آسانی کے ساتھ مشرک کہہ دیتے ہیں، دوسرے کا خون بڑی آسانی کے ساتھ بہانے کا حکم دے دیتے ہیں، یا پھر مثلا لوگوں کو تشویق دلاتے ہیں، یا مثلا اسی طریقے کی دیگر چیزیں کہ دوسرے مومن کے، مسلم کے مال کا احترام نہ کرنا، اس کی جان کا احترام نہ کرنا، اس کی ناموس کا احترام نہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیوں آتی ہیں؟ کہ جب انسان اپنے آپ کو خود بذات ہی مواحد سمجھے اور دوسرے سب کو مشرک سمجھے. تارک الصلاۃ کو میں اور آپ حق نہیں رکھتے کہ اس کو کہہ دیں کہ تم مشرک ہو. خداوند متعال، وہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کے اوپر کوئی لیبل لگائیں. جو قبلے کو تسلیم کرتا ہے، جو قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، اسی طریقہ دیگر احکامات. بس یہاں پر بہت حساس مرحلہ ہے کہ امت مسلمہ سے وابستہ افراد ذات خدا میں شرک نہیں کرتے، ذات خدا میں شرک نہیں کرتے، یعنی خدا کو وحدہ لا شریک جانتے ہیں. خدا کو وحدہ لا شریک جاننے کے ساتھ ساتھ
خداوند متعال کی عبادت میں بھی شرک نہیں کرتے. وہ شبہ جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا تھا وہابی حضرات کا یا دیگر وہ افراد کے جو دوسروں کو مشرک جانتے ہیں، مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. دوسرے لوگ مثلا کسی اور سے اگر مدد طلب کرتے ہیں تو یہ شرک ہے. اگر کوئی شخص کسی اور سے مدد طلب کرے اور اس طرح سے طلب کرے کہ اس کو مستقل بذات جانتا ہو، یعنی یہ سمجھتا ہو کہ اس کے پاس اپنی قوت و طاقت ہے، خداوند متعال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی غیر مستقل نہیں ہے، مستقل ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیجئے. غیر مستقل یعنی وہ انسان کہ جو اپنی تمام تر، وہ ذات، انسان نہیں، وہ ذات کہ جو اپنے تمام کاموں میں کسی کی محتاج نہیں. بس جو اپنے تمام کاموں میں کسی کی محتاج نہیں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اور جو اپنے کاموں میں محتاج ہے کسی کی بھی وہ مخلوق ہے. تمام مخلوقات خداوند متعال کی محتاج ہیں. اس نے ہمیں اختیار ضرور دیا ہے اور اختیار بھی ایک حد تک دیا ہے، لیکن اس اختیار کو دینے والا وہی خدا ہے، اس طاقت کو دینے والا وہی خدا ہے. بس یہ شبہ ذہن میں آنا کہ لوگ عبادات میں کسی کو شریک کریں، مثلا ہم میں چند ایک عبادات کی آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ وہ خدا کی عبادت ہے، لیکن ظاہراً آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ عبادت کے بارے میں کیونکہ ہمارے خاص نظریہ، خاص پرسپشن بن چکا ہے کہ مثلا ہم سمجھتے ہیں صرف سجدہ کرنا عبادت ہے، صرف رکوع کرنا عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا عبادت ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت ہے. اسی لیے پھر جب ہمارے سامنے روایات بیان کی جاتی ہیں، ہمارے دوستان جب روایات بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت مثلا 40 حج کے ثواب کے برابر معادل ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو فوراً کہتے ہیں جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا وہ خدا کی عبادت. جو لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے وہ یہ کہیں گے وہ خدا کی عبادت، اور مثلا یہ صرف ایک زیارت کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ تو خدا ثواب دے رہا ہے، جو حج کا ثواب دینے والا ہے وہی ثواب دے رہا ہے. اس کو اگر عبادت سمجھا جائے اور اس کو عبادت قرار دیا جائے تو قربتاً اللہ اس کام کو انجام دینا ہے. عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ ضروری نہیں ہر دفعہ سجدہ کرنا عبادت ہو. مثلا آپ مریض کی عیادت کرتے ہیں، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اب ظاہری اعتبار سے آپ جب ماں باپ کا احترام و اکرام کر رہے ہوں گے، ان کے جوتوں کو سیدھا کریں گے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، ان کے قدموں کو بوسہ دیں گے، مثلا ان کی تکریم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں گے، ان کے آگے تھوڑا سا خم ہوں گے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں یا نہیں ہیں؟ غیر خدا کے سامنے تعظیم کر رہے ہیں. خدا کی تعظیم فعلاً یہاں پر دیکھنے والے ان کی نظر میں آپ اپنے ماں باپ کی تعظیم کر رہے ہیں. ایک مخلوق کی تعظیم میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک مخلوق کی تعظیم میں آپ نے اپنے شانوں کو جھکایا ہے، ایک مخلوق کے آپ نے نالین کو سیدھا کیا ہے، لیکن خدا کی عبادت ہے. کیوں عبادت ہے خدا کی؟ کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے. اب اگر یہ خدا نے حکم دیا ہے اور میں اور آپ اگر یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں تو یہ عین توحید ہے، اور اگر یہ خدا کے لیے نہیں کر رہے تو یہ عبادت کے باب میں کیا ہو جائے گا؟ توحید اگر نہیں ہے تو پھر اس کا لازمہ کیا ہوگا دوسری طرف؟ وہ شرک قرار پائے گا. تو یہ ساری چیزیں، ساری مثالیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے. شہید دست غیب شیرازی نے، شہید دست غیب نے کافی تفصیل سے ان مسائل کو بیان کیا ہے اور کچھ روایات کو بھی بیان کیا ہے. خصوصاً شرک کے ٹاپک میں انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں اور بہت احسن انداز سے شرک کو توحید کے ذریعے سمجھانا چاہا، کیونکہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں. آپ نے روشنی کو اندھیرے سے پہچانا ہے یا اندھیرے کو روشنی سے پہچانا ہے، یہ ضدیں جو ہیں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے بڑی معاون ہوتی ہیں. بس انہوں نے توحید کو بیان کیا ہے اور اس کے ذریعے بتایا کہ شرک کیا ہے. شرک یعنی خدا کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اور ایک مرحلہ آگے بڑھ کر انہوں نے بیان کیا اس کی اطاعت میں کسی کو شریک کرنا. بس اسی طریقے سے جب اور آپ آگے بڑھیں کہ خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور وہ مشہور و معروف آیت اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اس میں اولی الامر کی اطاعت. آپ علماء اور وائزین اور خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ اولی الامر کو رسول کی اطاعت پر عطف کیا گیا ہے. عربک میں ایک واو استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہی معنی جو اس سے پہلے والے کے لیے بیان کیے گئے اسی معنی کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. اس آیت میں اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت، اور رسول کی اطاعت، اور جیسی اطاعت رسول اللہ کی ویسی اطاعت اولی الامر کی. ہمارے نظریے کے اعتبار سے، ہمارے مکتب کے اعتبار سے بالکل کلیئر ہے کہ اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہے. درود پڑھ دیں مل کے محمد و آل محمد پر. ائمہ معصومین علیہم السلام ہمارے نظریے کے مطابق اولی الامر ہیں. اب وہ اولی الامر اس لیے، اب اس پہ جو دلائل ہیں اس دلائل پہ ہمیں نہیں جانا ہے کہ مثلا چونکہ رسول اللہ جیسی ان کی اطاعت ہے لہٰذا ان کے لیے معصوم ہونا بھی شرط ہے. بس یہ اطاعت معصومین یا اطاعت رسول خدا دراصل کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. مثلا غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو کس کی طرف سے اعلان کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے اعلان کیا تھا. اللہ کی طرف سے ان کو نصب کیا تھا، بیان کیا تھا کہ یہ میرا ولی ہے، میرا وصی ہے، میرے بعد میرا خلیفہ ہے. اسی طریقے سے ماں باپ کی ولایت، باپ کی ولایت اولاد کے اوپر خصوصاً بیٹیوں کے اوپر، یہ کس کی جانب سے؟ خدا کی جانب سے. اس ولایت کو میں اور آپ خدا سے الگ نہیں کر سکتے. طول میں یعنی خدا کی ولایت، رسول کی ولایت، ائمہ اہل بیت کی ولایت، ائمہ کی غیبت میں، غیبت صغریٰ میں نائبین خاص کی ولایت، غیبت کبریٰ میں نائبین عام، یہ تمام چیزیں میں اور آپ خداوند متعال کی ولایت کے تابع لے کر آتے ہیں. اور پھر یہاں پر ان کے حکم کو خدا کی مرضی کے مطابق ہوں اس کو تسلیم کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. مثلا ماں باپ کے حکم کو ماننا لازم ہے یا نہیں ہے؟ بالکل لازم ہے. ان کی مخالفت کس صورت میں جائز ہے؟ کہ جب وہ خدا کے حکم کے علاوہ خدا کے حکم سے کی مخالفت میں مجھے کوئی کام کرنے کو کہیں. کیوں اس کام کو کرنا میرے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے اور آپ کو خداوند متعال کی نافرمانی نہیں کرنی. مومن کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، مشرک کرتا ہے، پھر تمام گناہوں کا تعلق اس سے جڑ جائے گا. اسی لیے اس کو مقدم رکھا، حتیٰ قتل نفس سے زیادہ مقدم شرک کو رکھا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، سورہ لقمان کی 13ویں آیت ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا. ان الشرک لظلم عظیم، بالتحقیق شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اس ظلم عظیم کو خداوند متعال بیان کر رہے ہیں. ظلم سے مراد کیا ہے؟ کہ جس شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ میرے اور آپ کی نظر میں ظلم صرف یہ ہے کہ کسی کو پیاسا رکھنا، ظلم یہ ہے کہ کسی کو بیجا قید کرنا، ظلم یہ ہے کسی کا خون بہانا. جو چیز بھی عدل سے انحراف کرے وہ ظلم ہے. اور شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے، اس لیے ظلم عظیم کہا گیا کہ کوئی شرک تمام تر برائیوں کا ریشہ ہے، جڑ ہے. تمام تر برائیاں یہیں سے آتی ہیں. جب آپ کا نظریہ، جب آپ کا عقیدہ، جب آپ کا یقین خدا کی ذات کے اوپر پختہ ہوگا تو آپ برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کی انفرادی زندگی کے اندر بھی خداوند متعال کی طرف سے، آپ کی انفرادی زندگی کے اندر بھی خداوند متعال کی طرف سے ایک یقین پختہ ہوگا، اور آپ کی اجتماعی زندگی میں بھی خداوند متعال کی وجود، اس کی ذات پر یقین رکھنے کی وجہ سے اجتماعی زندگی بھی بہتر ہوگی. اب تھوڑا سا ہم اس حوالے سے تدبر کریں اور تفکر کریں کہ ایک مومن معاشرہ، مواحد معاشرہ، اور ایک غیر مواحد معاشرہ. ظاہری اعتبار سے ہم اگر دیکھیں اپنی ان مادی نگاہوں سے کہ غیر مواحد معاشرہ، مثلا آپ کوئی بھی ایسا معاشرہ اپنے ذہن میں لے آئیں کہ جن کو آپ مومن و مسلم مواحد نہیں جانتے ہو، جو ہیں بھی نہیں، مثلا آپ دیکھیں گے ان میں ظاہری اعتبار سے آپ کو نظم و نسق نظر آ رہا ہے، وہ زیادہ منظم نظر آ رہا ہے بے نسبت اس کے کہ جو اسلامی معاشرے ہیں، خصوصاً ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کریں. مثلا ماہ رمضان، ابھی ماہ رمضان میں بھی کافی آپ نے ان میسیجز کو دیکھا ہوگا کہ مثلا کسی مسلمان نے کہا کہ ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں، ہم اس میں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اس میں یہ کام انجام دیتے ہیں، تو کسی غیر مسلم نے کہا کہ اچھا تم صرف ایک مہینے یہ کام کرتے ہو، ہمیں پورے سال یہ کام کرنا ہے. تو اس طریقے کی چیزیں آپ کو یہ شبہات کی صورت میں بہت زیادہ نظر آئیں گی. خوب ظاہری طور پر ان کی زندگی کے اندر آپ کو ایک نظم نظر آئے گا، لیکن وہ نظم کس حد تک ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے سفر کیا ہوگا، آپ میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے، حتیٰ بہت سارے افراد اب تو کیونکہ سفر کرنے کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ صرف جا کر انٹرنیٹ کے اوپر اگر تلاش کریں آپ کو ایسے بہت سارے مظاہر مل جائیں گے. میں نے خود بہت ساری چیزیں مشاہدہ کی ہیں. ظاہری اعتبار سے متمدن و ترقی یافتہ ممالک میں اور خصوصاً ایک جگہ کی بات اگر آپ کے سامنے کروں کہ حالت یہ ہے اخلاقی پستی کی اور ذہنی پستی کی کہ میں نے خود یہ دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے پیٹ میں, جیسے ہم جانوروں کے رسی باندھتے ہیں اور ان کو کھینچتے ہیں, بچے کے پیٹ میں رسی باندھ کر کھینچ رہی تھی اور اس کی اپنی گود میں کتا تھا. ظلم ہے, یہ عادل نہیں ہے. بچے کا مقام گود ہے, اس کو گھسیٹا جا رہا ہے. کتے کا مقام زمین پر چلنا ہے اگر ہے بھی. اگر آپ مطلب کسی نے اگر اپنے اس کے مذہب میں اگر اس کا پالنا اور اس کے تمام تر مقدمات وغیرہ یہ سب صحیح بھی ہوں تو بھی کتے کو گود میں اٹھا کر نہیں پھیرا جاتا. حتیٰ حلال گوشت جانور, اس کو میں اور آپ اگر اپنی گود میں لے کر پھریں اور اپنے بچے کو زمین پر الٹا ہوا چھوڑ دیں, عادل نہیں ہے, ظلم ہے. ہم ان کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت منظم ہے. منظم نہیں ہے. ماں باپ اولڈ ہومز میں ہیں, اولڈ ہومز آباد ہیں. بچے اپنی خاص عمر تک اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا بھی مقدر وہی ہوتا ہے. یہ عدل نہیں ہے, ظلم ہے. چند چیزوں کی ملمہ کاری کر کے اس کی اچھی گارنشنگ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے زہر آلود غذا کو اور میں اور آپ سمجھنے لگتے ہیں جناب بہت اچھا ہے. اگر عدل کا معاشرہ ہو, اگر مواحد معاشرہ ہو, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر سب کچھ آئیڈیل ہے, لیکن آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ مومنین کے درمیان جب آپ زندگی گزارتے ہیں, مومنین کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں جو واقعاً مواحد ہوں, ان کا طرز عمل, ان کی زندگی, ان کا نظم کچھ اور ہوتا ہے. وہ افراد جو مواحد نہ ہوں, ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. خود مواحد ہونے کے اندر خداوند متعال نے کتنی برکتیں رکھی ہیں اور شرک سے دوری پر خداوند متعال نے کتنی رحمتوں سے نوازا ہے, یہ اگر میں اور آپ درک کر لیں تو ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا. مشہور و معروف نام ہے کیونکہ ہمارے ہی عصر کے افراد تھے, ہمارے ہی زمانے میں یہ واقعہ ہوا. اگر بہت زیادہ قدیم زمانے میں جاؤں گا تو آپ کو شاید یہ احساس ہو کہ جناب اس دور میں مثلا بہت ساری مشکلات نہیں تھیں. مثلا اگر میں اور آپ سوچیں آغا خمینی کے حوالے سے, یہی 24 گھنٹے ان کے پاس بھی تھے. اس 24 گھنٹے میں کتنے منظم تھے وہ. وہی 24 گھنٹے جو میرے پاس ہیں آپ کے پاس ہیں, اس 24 گھنٹے میں 35 سال کی عمر میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جس کتاب کو تالیف کیا, 40 حدیثیں 40 حدیث کے نام سے, وہ کتاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس پوری کتاب کو لکھنے کے بعد اس کے مقدمے میں اس کتاب کو ہدیہ کیا انہوں نے اپنی بہو کو, اور اس کے مقدمے میں لکھا کہ اپنی ذات کو خدا کے لیے خالص کر لو, اپنے آپ کو خدا کے ساتھ خالص رکھو. یہ 24 گھنٹے ان کے لیے کتنے پربرکت تھے کہ ایک شخص نے پوری دنیا پہ اثر انداز ہوا ہے. وہ شخص معصوم نہیں تھے, عصمت کبریٰ کے حامل نہیں تھے. یہ کیوں اثر انداز ہو رہا ہے پوری دنیا کے اوپر؟ اس کے عمل کا اثر کیوں پڑ رہا ہے؟ کیونکہ شرک کی دوری کے ساتھ تھا. لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگایا اور خدا بند متعال کے لیے خالص ہو گئے. اتنے خالص ہوئے, اتنے خالص ہوئے کہ ہر عمل سے توحید کے عکاس بنے. بس جب ہم بات کرتے ہیں نا ان فقہا کی, علماء کی, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے غلام ایسے ہیں تو آئمہ معصومین علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا, ان کی ذات کتنی بلند ہو. توجہ ہے آپ لوگوں کی اس طرف؟ مطلب توحید, شرک, یہ صرف کتابوں کے لیے نہیں ہے, ہماری پریکٹیکل زندگی میں ہم کتنے مواحد ہیں, کتنا اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں, کتنا توحید ہمارے اندر اور کتنا شرک ہمارے اندر. یہ میں اور آپ خود اپنا اسسمنٹ خود کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. یہ مجھے اور آپ کو خود دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنا جذبہ توحید ہے اور کتنا اس جذبے کا مخالف حصہ ہے. توحید, ذات کی توحید کے اندر ہم کسی اور کو غیر اللہ کو خدا نہیں مانتے, غیر اللہ کو ہم خدا نہیں مانتے, لیکن افعال میں, عبادات میں, کیا ہماری روزمرہ زندگی میں ہم بعض ایسے جملات ادا نہیں کرتے کہ جو ہمارے اندر کی کیفیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ مثلا میرا ایک آپریشن ہوا، کیونکہ اپنی مثال دے دوں، کئی ایک آپریشن گزر چکے ہیں. قریب تھا کہ ڈاکٹر ہاتھ کو کاٹ دیتے اور ہاتھ اتنا خراب ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. ایک ڈاکٹر نے سرجری کی اور بالآخر اس نے کہا کہ بڑی مشکل سے اس کو بچایا گیا ہے، اب اس کی حفاظت کیجیے گا. مجھ سے آ کر کسی نے پوچھا کیسی طبیعت ہے، میں نے کہا الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے. میرے منہ سے جملہ نکلنے والا تھا کہ ڈاکٹر نے بچا لیا، فوراً خدا بند متعال نے ڈاکٹر وسیلہ بنایا. سبب کوئی چیز نہیں ہے اگر خدا بند متعال نہ چاہے. اگر خدا چاہے گا تو سبب میں اثر ڈالے گا، خدا نہیں چاہے گا سبب میں اثر نہیں ڈالے گا. واقعات آپ نے سن رکھے ہیں، آگ حضرت ابراہیم کو نہیں جلا رہی، اس میں بھی انہوں نے بیان کیا. چھری حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح نہیں کر رہی. سبب کے اندر سے اثر کو لے لینے والا کون ہے یہ؟ بس اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں دوسروں کو مؤثر سمجھ رہے ہیں کہ حق بات کہنے سے اس لیے رک جاؤں کہ دوسرے کے اوپر کیا اثر ہوگا، حق بات کا ابلاغ اس لیے نہ کروں کہ دوسرا میرے بارے میں کیا سوچے گا. اچھا، اس کو جب ہم بیان کرتے ہیں نا کہ دوسرا کیا سوچے گا، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے لیے بالکل ہی ایسے ہو جائیے کہ اس کو اپنی توہین لگے نا، بلکہ اس طریقے سے اس سے کلام کریں کہ حق ابلاغ کر دیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کا طرز عمل آپ دیکھیں، حتیٰ عاشورہ کے دن ائمہ معصومین علیہ، خدا کی ذات پر توکل، خدا کی عظمت کے آگے اپنے آپ کو پست سمجھنا، حقیر سمجھنا، یہ عین توحید ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے، کوئی بھی، چاہے شرک یا دیگر گناہ، تو وہ خدا کے آگے اپنے آپ کو جرأت مند سمجھتا ہے. کہے نا، پریکٹیکلی وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، پھر شیطان بھی ایک آ کر پیچھے سے داد و تحسین دیتا ہے، کہتا ہے کہ جناب کر لو، اس کے بعد توبہ کر لینا. مذاق نہیں ہے، مگر یہ صحیح ہے، توبہ کا دروازہ اس نے کھول رکھا ہے، صحیح ہے، اس نے مغفرت کی بشارت دی ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اپنے اعمال اور اپنے افعال کو توجہ سے دیکھنا ہے، کہیں اس میں شرک کا پہلو تو نہیں آ رہا ہے. میں اور آپ کس کے مثلا یہاں آئیں، کس کے لیے آئیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کس کے لیے آ رہا ہوں میں اور کس کے لیے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ مثلا اگر مجھے کسی چیز سے اجتناب کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے؟ خدا کے لیے کرنا ہے، یا کسی چیز کو انجام دینا ہے، کس کے لیے انجام دینا ہے؟ خدا کے لیے انجام دینا ہے. ان تمام چیزوں میں آپ کو شرک و توحید کا پہلو ملے گا، صرف کتابوں میں نہیں، صرف سجدے میں نہیں، کیونکہ سجدہ ایک خالص وہ عمل ہے، رکوع اور سجود، کہ جو صرف خداوند متعال کی ذات کے لیے ہے، صرف خدا کی ذات کے لیے، چاہے نماز میں ہو یا غیر نماز میں، صرف اس کی ذات سے متعلق. اب میری اور آپ کی سوسائٹی کے اندر اگر ایک نظم پایا جا رہا ہے، میں اور آپ منظم نظر آ رہے ہیں، کس اعتبار سے منظم؟ گھڑی کی سوئیوں کے اعتبار سے یا اپنے کردار و افعال کے اعتبار سے؟ دونوں اعتبار سے اگر میں اور آپ نظم میں ہیں، منظم ہیں، تو یہی خداوند متعال کا وجود، اس کی توحید، اس کی ذات پر یقین رکھنے کا ایک اثر ہے. اپنی زندگی کے اندر وہ نظم جو خدا کے لیے ہو، وہ مجھے اور آپ کو تلاش کرنا ہوگا، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں. اسلام نے تو بہت واضح اس کی مثالیں دی ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کا کردار بھی آپ کے سامنے، کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی نزدیک ہے، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شخص سے مناظرہ ہوا، غیر مسلم تھا، قریب تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا، امام ایک دو دلیل اس کے سامنے پیش کرتے وہ مسلمان ہو جاتا. توجہ رکھیے گا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، امام اٹھ کے نماز پڑھنے جانے لگے. لوگوں نے کہا کہ آقا آپ بھی اس کو کچھ دلیل دے دیں. تاکہ یہ مسلمان ہو جائے پھر نماز پڑھ لیجئے گا. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا نہیں, جس خدا کے لیے میں اس کو دلیل دے رہا ہوں اب اس خدا کا حکم ہے کہ میں مصلی بناؤں. اتنی حساسیت کے ساتھ میں اور آپ سوچتے ہیں. جو ایک فقیہ کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی, وہ اس لیے دی کہ آئمہ کی سیرت کا پیرو ہونا ان کو اس قابل بنا رہا ہے کہ ان کی فضیلت آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. آئمہ کی سیرت کا پیرو ہونا ہے کہ اس دور میں تمام میڈیا کو بمشکل جمع کیا, جب فرانس میں جلا وطن تھے, جمع کرنے کے بعد نماز کا وقت کو اٹھ کے چل دیے. کسی نے آ کر کہا کہ آغا اتنا میڈیا جمع کیا گیا ہے بڑی مشکل سے, دو جملات آپ اور بیان کریں تاکہ مطلب تو پورا ہو. کہ نہیں, جس خدا کے لیے یہ کر رہا ہوں اس کی عبادت کا وقت آ گیا. یہ توحید ہے, کسی اور کو مؤثر نہ سمجھنا, کسی اور کو اپنی زندگی کے اندر اثر انداز نہ سمجھنا, یعنی خالصتاً اللہ کے لیے ہر کام کو انجام دینا. لبجھ اللہ, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے. اس کے مقابل میں جو ہے, ان صفات کے مقابل میں, وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اب آپ کی انفرادی زندگی پر توحید و شرک کیسے اثر انداز ہوگا؟ جب آپ خداوند متعال کی عظمت کو, اس کی ذات کو, اس کی اطاعت کو, اس کی عبادت کو اپنے لیے لازم و واجب قرار دیں گے, تو آپ کی خود بخود زندگی کے اندر نکھار آئے گا, ہماری خود بخود زندگی کے اندر نکھار آئے گا. میں اس گفتگو سے خارج نہیں ہوں, میں خود بول رہا ہوں تو سماعت بھی کر رہا ہوں. اور جب ہم خداوند متعال کی ذات کو اپنے لیے واجب الوجود کی حیثیت سے, یعنی خدا واجب الوجود ہے, سب کچھ اس کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے کام انجام دیں گے, تو یقین جانیے پھر اہل بیت کی محبت, رسول اللہ کی اطاعت, اہل بیت کی اطاعت, ماں باپ کے فرمان کو ماننا, فقیہ کے فرمان کو ماننا, یہ ساری چیزیں میں اور آپ خدا وند متعال کے مواحد ہونے کی حیثیت سے انجام دیں گے, کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے. اور پھر جب ایک فرد اپنے معاشرے کے اندر مواحد ہوگا, تو پھر اس معاشرے کے اندر جب وہی یونٹس بڑھیں گے تو ایک معاشرہ بھی منظم ہوگا. ٹرین کا وقت پر آ جانا اور وقت پر چلا جانا یہ نظم نہیں ہے. انسان کا اپنی ذات میں خدا کے لیے خالص ہونا یہ اصل نظم ہے, یہ زندگی کا منظم ہونا ہے. پس زندگی کی برکتیں, سعادتیں, رحمتیں, فضیلتیں جب ہمارے پاس آئیں گی کہ جب میں اور آپ مواحد بن جائیں گے, اس کا اثر ہماری انفرادی زندگی پر بھی ہوگا اور اجتماعی زندگی پر بھی یہ اثر انداز ہوگا. یعنی توحید و شرک کا معاملہ, زیادہ تر گفتگو یہ توحید و شرک کے درمیان رہی. شرک سے اجتناب کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ مواحد بن جائیں. اور یہ مواحد ہم کب بنیں گے؟ کہ جب ہم حقیقی معنی توحید کو سمجھیں گے, نہ ان لوگوں کی طرح کہ جو سب کو مشرک جانتے ہیں. صرف کس لیے؟ کیونکہ ان کے نظریے سے ہم آہنگ نظریہ نہیں ہے. بس مجھے اور آپ کو شرک کے معنی کو سمجھنا ہے, اس سے اجتناب کرنا ہے, اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہوئے, روایات میں آپ سن چکے ہیں, آیات میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جس کو خدا نہیں بخشے گا وہ کون سا ہوگا؟ وہ شرک ہوگا. اب یہاں پر نہیں بخشے گا سے کیا مراد ہے؟ میں نے کچھ آیات آپ اہل ایمان کے لیے جو ہے وہ منتخب کی تھی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. کہ جس گناہ کو خدا نہیں بخشے گا اس گناہ میں سر فہرست کون سا ہوگا؟ شرک. اس کے علاوہ سارے گناہوں کو بخش دے گا. یعنی اگر انسان مشرکانہ عمل اختیار کرے اور توبہ نہ کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا. باقی گناہ جس کو ہم فرصت ملی تو انشاءاللہ بیان کریں گے, بس یہ آیات پڑھوں تین پھر اس کے بعد انشاءاللہ فرصت ملی تو انشاءاللہ بیان کریں گے کہ باقی گناہ خداوند متعال اپنی قدرت کے ذریعے یا شفاعت کے ذریعے معصومین کی بخش دے گا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر اس کے لیے استغفار نہیں کی ہے, توبہ نہیں کی ہے, توبہ عمل ہی نہیں کی ہے, اگر نعوذ باللہ کوئی ذات میں شریک مانتا تھا مواحد نہیں ہو گیا, اگر کوئی افعال میں خدا کے کسی اور کو شریک کرتا تھا اور اس کی توبہ نہیں کی تو اس کے لیے مشکلات ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. وقت ہمارا بریک کا تھوڑا ٹائم آیا, انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کے سامنے ان آیات کو بیان کرتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک ہمارا مایوسی کے حوالے سے ہوگا. کہ اسی کے ساتھ ہم نے اس لیے بیان کرنا چاہا کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں تعلق بھی رکھتی ہیں اور تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز بھی ہیں. پھر انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. شرک کو ہم نے بیان کیا تھا, اس کے حوالے سے دو آیات دو آیتیں آپ لوگ سن لیجئے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کی طرف انتہائی صورت سے بڑھ جائیں گے. سورہ مبارکہ نساء میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, آیت کا نشان ہے 36. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, بس اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اب دیکھیں کہاں شریک قرار نہ دو اور پھر اس کے بعد حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ. وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ, ذِي الْقُرْبَى کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آؤ, حسن سلوک کرو. وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى, اور اپنے قریبی ہمسائے, قربت والے افراد کہ جو تمہارے ہمسائے ہوں, اور اسی طریقے سے دیگر ہمسایوں کی بات کرنے کے بعد پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں, اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ساری چیزوں کو بیان کیا کہ یہ کام انجام دو اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والے اور بڑائی کرنے والے, اپنی بڑائی بیان کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی تکبر کو اللہ نے کس کے ساتھ بیان کیا ہے؟ شرک کے ساتھ. یعنی انسان تکبر کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو مؤثر سمجھنے لگتا ہے, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, یا کسی کو اپنا پشت پناہ خدا کے علاوہ سمجھتا ہے تو وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے. کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اسی کی عبادت کرو, والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ, یتیموں کے ساتھ, ہمسایوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو. سب بیان کرنے کے بعد کہہ رہا ہے تکبر نہ کرو. یعنی ان سب کو انجام نہ دینے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ انسان متکبر ہو گیا ہے, تکبر کرنے لگا ہے, اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگا ہے کسی بھی حوالے سے. نہ عبادات میں مجھے اور آپ کو حق ہے کہ میں اور آپ تکبر کریں, نہ علم کے حوالے سے مجھے اور آپ کو حق ہے کہ میں اور آپ تکبر کریں, کسی بھی اعتبار سے میں اور آپ کسی کے سامنے تکبر نہیں کر سکتے. البتہ ایک روایت ہمارے پاس ہے کہ جس روایت میں یہ جملہ بیان کیا گیا ہے, کیونکہ اس میں اصلاح مطلوب ہے, دوسرے کی اصلاح طلب کی جا رہی ہے. برادران نے کہا کہ اردو آپ تھوڑے سے سخت الفاظ بولیں تو جہاں آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا کہ کیا معاملہ ہے. اب جب میں نے کہا مطلوب تو یہ مطلوب بھائی نہیں ہے, بلکہ مطلوب یعنی طلب کی جا رہی ہے آپ سے کہ آپ اس کام کو انجام دیں. وہ کیا ہے؟ التکبر للمتکبر عبادہ, تکبر متکبر کے لیے تکبر کرنا عبادت ہے, یا متکبر سے تکبر کرنا عبادت ہے. کیسے تشخیص دیں گے کہ کون متکبر ہے؟ جو ہمارے مقابلے پر آ جائے متکبر ہو جائے گا. مثلا فرض کریں میں وضو غلط کر رہا ہوں, آ کر کسی نے انتہائی نرمی کے ساتھ بتایا ہے کہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہے, متکبر ہو گیا وہ. تشخیص دینا بھی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے. معین کرنا, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ تکبر میں یہ کام کر رہا ہے, جب یہ ہو جائے یہ کہاں ہوگا. بہت واضح مثال میں آپ کے سامنے, پھر ہم اسی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں, ہماری بازگشت بار بار اسی طرف ہوتی ہے. آپ اپنے علماء کا طرز عمل دیکھیں, فقہا کا طرز عمل دیکھیں, کیونکہ آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز عمل یہی تھا. مثلا واضح مثال میں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کی اس خاتون کے حوالے سے بات کروں کہ جس پر غموں کے پہاڑ توڑ دیے گئے, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں گئی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کس طرح سے خطاب کیا ہے؟ مارائی تو اللہ جمیلہ. یہ مارائی تو اللہ جمیلہ جناب زینب نے روتے ہوئے نہیں کہا, ہم اس کو مصائب میں پڑھتے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کمال شجاعت کے ساتھ کہا ہے، یبن الزرقا کمال شجاعت کے ساتھ کہا ہے. یعنی یہ جو چیلنج کرنا ہے یہ کس لیے؟ کہ تم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھو، تم کچھ نہیں ہو، اصل ذات خداوند متعال کی ہے. ما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں خدا کی جانب سے اس کا جمال مشاہدہ کیا ہے. دوسری آیت میں، وہ بھی سورہ نساء کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بالتحقیق اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا، اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. روایات میں ہے کہ اللہ، یہاں پر اس آیت کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا بخش دے گا. یعنی اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں بخشے گا، کیونکہ اس کے اجتماعی اثرات بہت برے ہیں، اس کے انفرادی اثر بہت برا ہے. اس کی وجہ سے جو خداوند متعال نے کائنات کو خلق کیا ہے جس مقصد کے تحت، وہ مقصد فوت ہو رہا ہے. مثلا میں اور آپ جب یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اگر لوگ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر جمع ہو جاتے تو اللہ آتش جہنم کو خلق نہ کرتا. اس کو ہم سادہ سی ایک مثال لیتے ہیں کہ مجلس میں جب یہ بیان کی جائے تو ایک سامنے سے کوئی کہیں نعرہ حیدری، سب مل کر کے یا علی، بات ختم. مطلب اگر لوگ سب یہ کر رہے ہوتے تو اللہ آتش جہنم کو خلق نہیں کرتا. جب ولایت کے کچھ معنی تھے، ولایت کے کچھ مقصد تھے، ان مقاصد کے اوپر اگر قوم پوری اترنے لگے، معاشرہ پورا اترنے لگے، لوگ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر جمع ہو جائے، ولایت کے اپنے اوپر نافذ کر لیں، تو جہنم میں جانے کی ضرورت، جہنم کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا. ولایت امیر المومنین علیہ السلام اس لیے لازم و واجب قرار دی گئی، نہ صرف یہ کہ میں اور آپ، صحیح ہے ان کے قصیدوں کو بیان کرنا، ان کے فضائل کو بیان کرنا، اس کو سماعت کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، اس کو سن کر خوش ہونا انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہے، لیکن ولایت کی جو اتنی اہمیت بیان کی گئی کہ اللہ جہنم کو خلق نہ کرتا اگر سب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر جمع ہو جاتے، کیا مقصد ہے اس کا؟ مقصد ہے جہنم ہی نہیں رہتا. ولایت کے تابع سب ہو جائیں تو پھر جہنم میں کون جائے گا؟ ولایت کے تابع نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں خداوند متعال شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ تمام گناہوں کی بنیاد شرک ہے. جس وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس گناہ کے وقت پہ خدا کی یاد ذہن سے غافل ہو جاتی ہے. زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشکش کی تھی تو جس بت کی وہ پرستش کیا کرتی تھی اس کے چہرے پر نقاب ڈال دی تھی، پردہ ڈال دیا تھا. جناب یوسف نے پوچھا یہ کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میرا خدا مجھے نہ دیکھے. یوسف نے کہا میرا خدا تو مجھے دیکھتا ہے، اور یہ کہہ کر بند دروازوں کی طرف دوڑے. مشہور معروف واقعہ آپ کے ذہن میں، بند دروازے کھلنا شروع ہو گئے. کون مؤثر بنا؟ سبب تھا، تالے لگے ہوئے تھے. اس سبب کو کس نے باطل کیا؟ خدا نے باطل کیا. یہ قانون صرف حضرت یوسف کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے، کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو میں اور آپ خداوند متعال کی طرف دوڑیں، وہ بند دروازے خود بخود کھلیں گے، کیونکہ مؤثر اثر انداز وہ ہوگا، اس کی حاکمیت ہے. توحید و شرک کے حوالے سے تشنا گفتگو، نامکمل گفتگو، اور بہرحال اس کے اندر کئی ایک مطالب ابھی باقی تھے لیکن ہم بیان نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پاس وقت لمیٹڈ تھا. یہ اس حد تک بیان کیا. اب ہم دوسرے موضوع کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی ہماری زندگی میں یقیناً بہت زیادہ ایک اہمیت رکھتا ہے اور اس کے بھی معاشرے کے اوپر بہت قبیح اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ ہے مایوسی. آپ نے اکثر یہ بات پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ مایوسی کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن کون سی مایوسی کفر ہے؟ کون سی مایوسی کفر ہے؟ اس بات کو تشخیص دینا بہت زیادہ ضروری ہے. آغا پنہیان نے اس کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ مایوسی، آغا پنہیان مشہور و معروف خطیب ہیں، ایران میں ہیں، بہت اچھی خطابت کرتے ہیں، بہت مانخیز مطالب ہوتے ہیں ان کے، بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک عمومی مایوسی کفر ہے. یعنی ایک طالب علم امتحان قریب آ جائے اور نہ پڑھے اور امتحان دینے چلا جائے اور خراب امتحان دے کر آئے، وہ بھی مایوس نہ ہو، اس کی مایوسی بھی کفر ہے. کیا مقصد ہے مایوسی کفر؟ یعنی اس معاملے میں بھی وہ خداوند متعال کی ذات پر بھروسہ کر کے پیپر میں کچھ نہ لکھے، یہ معنی کہ مایوسی کفر ہے اور پھر مایوس نہ ہو. یا مثلا ایک مریض جس کو جواب دے دیا ہے ڈاکٹرز نے, اور جواب دینے کے بعد بالآخر, یا فرض کر لیں مریض کو چھوڑیے, ایک شخص مر چکا ہے, اس کے اعزہ یہ امید کریں کہ یہ زندہ ہو جائے گا, مایوس نہ ہو. کس اعتبار سے مایوسی کفر ہے؟ خدا کی رحمت سے مایوسی کفر ہے, خدا کی رحمت سے مایوسی گناہ ہے. یعنی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یاس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اچھا یہ کیوں کفر ہے؟ اب اس کی بنیاد سمجھیں. مایوسی, یہ والی مایوسی اس لیے کفر ہے کہ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو غلط اقدامات کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے. عموماً جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو گناہگاروں کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اگر میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو جاؤں تو پھر یقیناً اصلاح کی کوشش نہیں کروں گا. جیسا کہ ایک مشہور و معروف حاکم کا واقعہ ہے کہ ماہ رمضان میں کھلم کھلا کھانا پینا کر رہا تھا, بنو امیہ کے حاکم کا واقعہ ہے. ماہ رمضان میں کھلم کھلا لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کھا رہا تھا. اس کے غلام نے کہا کہ ماہ رمضان ہے, آپ کھلم کھلا کھا رہے. تو کہا, اچھا یہ بنو امیہ کے ایک حاکم سے بھی نسبت دی جاتی ہے اور کسی اور سے بھی نسبت دی جاتی ہے. خلاصہ یہ کہ بے دین شخص تھا, کھلم کھلا کھا رہا تھا, ماہ رمضان تھے. ماہ رمضان میں اگر مسافر بھی ہو تو اس کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کھلم کھلا, مریض بھی ہو تو اس کو بھی اجازت نہیں کہ وہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے ملائے عام میں کچھ کھائے. ماہ رمضان کے خود اپنے آداب. تو اس شخص سے کہا کہ تم کھلم کھلا کیوں کھا رہے ہو؟ کہا کہ میں احمق ہوں, یہاں پر تم لوگوں کی وجہ سے بھوکا رہوں اور قیامت میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے بھوکا رہوں. یہ اپنی دانش میں اپنے آپ کو عقلمند سمجھ رہا تھا, جبکہ اس مایوسی کو کفر قرار دیا گیا ہے. اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کی رحمت وسیع ہے, مجھے اسی کی جانب پلٹنا ہے. آپ بچے کو دیکھتے ہیں, بچوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی اس طرح اشارہ ہے, آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بھی اس جانب اشارہ کیا ہے. مطلب آپ بچے کو دیکھتے ہیں, ماں ڈانٹ کر دور کرتی ہے اور لپٹتا ماں سے ہی آ کر, ماں تنبیہ کر رہی ہے, ماں سختی کر رہی ہے, پلٹ کر ماں کے پاس ہی آئے گا. یہ کیوں پلٹ کر ماں کے پاس آ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں کتنا ہی برا عمل انجام نہ دے لوں, یہی ہے جو گلے سے لگائے گی. اسی لیے شاید کہا جاتا ہے کہ وہ ستر ماؤں, ستر بھی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے ستر نہیں کہ ایک دو تین الا ستر نہ, بلکہ اس لیے کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس ماں کے دل میں بھی اس نے اپنی رحمت کا بہت ہی حقیر سا حصہ دیا ہے کہ ماں کی رحمت کا یہ عالم ہوتا ہے. وہ کتنا رحیم ہے. عجیب روایات ہیں کہ اللہ تائب جوان سے زیادہ کسی کو اپنے نزدیک محبوب نہیں رکھتا. یعنی وہ جوان جس سے گناہ کا جو مرتکب ہوا اور اس نے خدا بندے متعال کی طرف بازگشت کی, پلٹ گیا, توبہ کی, خدا کی جانب پلٹ گیا, ٹھیک ہے, توبہ کر لی, رجوع کر لیا, اس سے زیادہ اللہ کسی کو محبوب نہیں رکھتا. یہ کیسی روایات ہیں, کتنی حوصلہ افزائیں. اب اس کا مقصد یہ نہیں گناہ کر کے بار بار توبہ کریں تاکہ اللہ کے محبوب بنے. جوان اگر گناہ سے اجتناب کرے تو وہ اور زیادہ سعادت ہے. اور اپنے نہ دانستہ گناہ, کہ جس کو گناہ نہ سمجھ کر اس نے انجام دے لیا, ان کے لیے خدا مند متعال کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو مایوسی اس اعتبار سے کفر ہے کہ انسان کو برائی سے برائی کی طرف دھکیلتی ہے, برائی کے تالاب سے برائی کے دریا کی طرف دھکیلتی ہے, برائی کے دریا سے برائی کے اوشن کی طرف دھکیلتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمیں غرق کرتی ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب تو اتنے کل نہیں ہیں. ایک اور صحیح, پھر اب اتنا کر لیا, پانچ اور صحیح. شریعت نے اسی لیے بار بار سختی رکھی ہے. مثلا گناہ کا سفر کرنے والے کے لیے سزا ہے کہ وہ نماز پوری پڑھے. اگر گناہ کے لیے سفر کر رہا ہے, سفر معصیت ہے, آپ فقہی مسائل میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اس کے لیے کیا ہے, وہ پوری نماز تنبیہ ہے. لیکن اس کے لیے توبہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک انسان کی روح پرواز نہیں کر جاتی, جب تک اس کی حلق میں جان نہیں آ جاتی, جب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مایوس نہیں ہونا ہے. مایوسی کے اثرات ہماری انفرادی زندگی میں کیا ہوتے ہیں؟ انسان تک و دو کرنا چھوڑ دیتا ہے, انسان محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے, جد و جہد کرنا چھوڑ دیتا ہے, مایوس لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کس کس طریقے کی مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, سب چیزوں سے مایوس ہو کر اپنی موت کی تمنا کرتے ہیں, اور یہ موت کی تمنا حق کے لیے نہیں کرتے کہ جس طرح قرآن نے اشارہ کیا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, سورہ مبارکہ جمعہ میں, کہ موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو, یہودیوں سے کہا ہے, چونکہ یہ افراد آخرت پر سے اپنا یقین اٹھا بیٹھتے ہیں, خدا کی یاد کو بھلا بیٹھتے ہیں, خدا کی ذات کو بھلا بیٹھتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں اس کی رحمت سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے, پھر اس میں شیطان آ کر کچھ اور چار چاند لگاتا ہے, اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اسی طریقے سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ ان کی انفرادی زندگی میں کیا ہوگا, آپ اپنی دنیاوی اعتبار سے مثال لے لیجیے. کوئی ایسا طالب علم جس نے پورے سال محنت نہ کی ہو, امتحان کے آخر میں جب امتحان نزدیک ہوں تو 5 ایئر اٹھا کر اس کو سالو کرنا چاہے, اس میں سے مشترک کوشچنز نکالے, اور نکالنے کے بعد اس کو نوٹ بھی کر لے, اور اس کے بعد صرف اس لیے تیاری نہ کرے کہ جب پورے سال میں نہیں پڑھ سکا تو اب کیا پڑھوں گا, کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کا حال یہ یقیناً تباہی کی طرف خود جا رہا ہے. اگر تھوڑی محنت کر لیتا تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا. اچھا یہ تو دنیاوی مثال ہے, وہاں پر 5 ایئر والا معاملہ نہیں ہے کہ آپ 5 کوشچنز نکالیں اور اتفاقاً 5 آ گئے تو کامیاب اور نہیں آئے تو ناکام. اس کی بارگاہ میں ایک ندامت کا آنسو بہانا, ایک ندامت کا آنسو بہانا اس کو راضی کر لے گا؟ ان چیزوں کا جبران کر لیں, ان چیزوں کا کمپنسیٹ کر دیں اس کو کہ جو کام آپ نے مثلاً انجام دیے, مثلاً کسی کا حق لیا ہے, حقدار تک پہنچائیں, اس کو راضی کریں, وہ راضی ہو گیا وہ بھی راضی ہو جائے گا, کتنے آسان ذریعے اس نے پہنچائے. مایوس انسان خود اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی معاشرہ مایوس ہو جائے, کوئی اگر معاشرہ مایوس ہو جائے تو انتہائی خطرناک ہے یہ, کیونکہ معاشرے کی مایوسی پورے معاشرے کو ایک ایسی اندھی کھائی کے اندر دھکیل دیتی ہے کہ جس کے بارے میں اور آپ درک نہیں کر سکتے. جو مایوس معاشرے ہیں آپ دیکھیں ان کی حالت کیا ہے. آئمہ معصومین علیہ السلام نے جوانوں کو بہت زیادہ ترغیب دلائی ہے, یعنی جوانوں کو رغبت دلائی ہے. کس طرف رغبت دلائی ہے؟ خداوند متعال کی بارگاہ میں پلٹنے کے لیے. ایک شخص آیا, پیشے کے اعتبار سے گورکن تھا, یہ جو میتوں کو دفنانے کا کام کرتے ہیں یہ کیا کرتا تھا. وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے. چند مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہوا ہے اللہ بخشنے والا ہے, کیونکہ اسلام مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنے گناہ کو کسی اور کے سامنے بیان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آسرا دے رہے تھے, اس کو دلاسا دے رہے تھے کہ تم خدا سے توبہ کرو, مجھے کیا بتانے آئے ہو, میں تمہارے لیے طلب میں مغفرت کر سکتا ہوں, اپنے گناہ کو میرے سامنے بھی بیان نہ کرو. بالآخر اس نے, بعض لوگ عجلت پسند ہوتے ہیں, اس نے جھٹ سے اپنے گناہ کو بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دور چلے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے سب عذاب میں مبتلا ہوں. پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جو اس نے قبی فعل ایک جسد مردہ کے ساتھ انجام دیا تھا. جب اس نے اپنے اس برے کام کے بارے میں رسول اللہ کہا دور چلے جاؤ, کوئی ایسا نہ تمہاری وجہ سے ہم سب پر عذاب آئے, یعنی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آنا, امت پر نہیں آنا, لیکن رسول اگر یہ بات کر رہے ہیں تو انتہائی برا عمل تھا, اسی لیے رسول اس برائی کی طرف بتا رہے ہیں کہ دیکھو کتنا برا کام انجام دیا ہے. وہ چلا گیا صحرا میں, جا کر اس نے استغفار کی, خدا کی بارگاہ میں گڑگڑایا, توبہ کی, خدا مجھے معاف کر دے. بالآخر رسول کے پاس جبرائیل آئے, آ کر کہا کہ فلاں صحرا میں میرا ایک محب, میرا ایک چاہنے والا, میرا ایک بندہ ہے, جا کر اس کو مناؤ. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے جا کر مناؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے, وہی جوان تھا. رسول نے اس کو گلے لگایا, کہا کہ تم اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہو, کس طریقے کی رہنمائی اہل بیت اطہار علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اور آپ کی کر رہے ہیں کہ واقعی مایوس نہ ہو. ہمارے وہاں معاملہ الٹا ہے, ہمارے وہاں اگر کوئی غلط ٹریک سے صحیح ٹریک پہ آتا ہے تو ہم کیا مثال دیتے ہیں, 900 چوہے کھا کے بلی یعنی ہم چاہتے ہیں 900 کے بعد پورے 1000 کرے، 900 کے بعد بھی رکے نہ، 1000 کیے پھر 2000 کرے، اب کیا فائدہ، تم نے 900 تو کر لیے، 1000 چوہے کھا لو، 2000، ہم اصلاح کی طرف نہیں لے کے آ رہے ہوتے لوگ. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ کربلا میں ہوتے یا لیتنی احکاش کے ہوتے تو شاید حضرت حر کے آنے میں ہمارا معاشرہ تو بہت بڑی رکاوٹ بنتا. آپ سوچیے کتنی بڑی رکاوٹ بن جاتا. اور اب آ رہے ہو، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، حسین ابن علی کو کربلا لے کر آ گئے، یہاں پر آ کر امام حسین کو تنہا کر دیا، ساتھ سے پانی بنتا، تم وہاں پانی پیتے رہے، نو کی شب کو آ رہے ہو. حر مایوس نہیں ہوئے، اور حر سے حر علیہ السلام کا سفر انہوں نے یاس کو دور کر کے، مایوسی کو دور کر کے اللہ کی طرف ہجرت کی، مہاجر اللہ بن گئے، اور اس اللہ کی طرف ہجرت کرنے نے ان کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کر دیا. اگر مایوس ہو جاتے تو کیا ہوتا، کیا ہو جاتا؟ یقیناً حر علیہ السلام نہ بنتے، پھر میں اور آپ ان کے مصائب سن کر نہ رو رہے ہوتے، پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کا تذکرہ عقیدت کے ساتھ نہ کرتے. یہ حر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو جو تبدیل کیا، اگر مایوسی کا شکار ہو جاتے تو کیا ہوتا، بہت زیادہ مسائل ہو جاتے. اور صرف ایک حر کا تذکرہ نہیں، روز عاشور، عصر عاشور کے نزدیک مقاتل کے اندر دو خارجی بھائیوں کا، جو یعنی ان کے آبا و اجداد، اس کے باپ اس کا خارجی تھا، خارجی وہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنہوں نے خروج کیا تھا، یعنی اتنا بغض رکھنے والے لوگ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک خطبے کی وجہ سے، تین خطبے امام نے روز عاشور مختلف مقامات پر دیے، خطبے اور بھی تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے آئے تو امام حسین علیہ السلام نے تین مقامات پر کچھ بیان کیا، وہ ایسا ان کے دل پر اثر کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی طرف آ گئے. سب شہید ہو چکے تھے، صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے. یہ سوچتے کہ اب ہم نے سب کو شہید کر دیا، اب ایک حسین ابن علی تو ہیں، آ گئے ہدایت کی طرف، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا. بس یہ جو ہمارا جو نظریہ ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ انتہائی باطل نظریہ ہے، اس پہ ہمیں تھوڑا سا تعقل کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے ان کو ڈسکریج کرتے ہیں اگر وہ حق کی طرف آ رہے ہوں. مثلا ایک شخص ہے کہ جو عبادات کو انجام نہیں دیتا، شب قدر میں اعمال میں آ گیا، ہمیں اسی دن اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ شب قدر کے اعمال مستحب ہیں، نماز فجر واجب ہے، کیا ضرورت ہے، بالآخر وہ اعمال کرنے خدا کی بارگاہ میں آیا ہے. یعنی تم فجر نہیں پڑھتے، شب قدر کے اعمال بھی نہ کرو، وہ خدا جانتا ہے بہتر کہ مثلا کیا قبول کرے گا کیا نہیں کرے گا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے کہ اپنی طرف سے اس کو لے کے بیٹھ جائیں، نہ خود مایوس ہوں نہ دوسروں کو مایوس کریں، مت کریں مایوس دوسروں کو، کیونکہ معاشرہ اگر مایوس ہو تو انتہائی خطرناک نتائج ہیں. معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، کوئی مکتب ترقی نہیں کر سکتا، خصوصاً جس مکتب میں جوان مایوس ہو جائیں، وہ مذہب، وہ مکتب، وہ ملت، وہ قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں اور اصلاح کی کوشش کریں. بس یہ مایوسی، جس کے لیے آیات میں بھی منع ہی ہے، روایات میں بھی منع کیا گیا ہے، اور بڑے سخت انداز میں منع کیا. مثلاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی درود پڑھ دیں، ملکی محمد والے محمد پر، روایات میں جو میرے اور آپ کے پاس ذخیرے کے طور پر موجود ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کئی مرتبہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بھی موجود ہے آپ کے سامنے، رسول کا واقعہ بیان کر دیا کہ وہ شخص کے جس نے تائب ہو کر امام کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ مجھے میرے گناہ سے پاک کریں، حج جاری کریں، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے چار مرتبہ اس کو واپس کیا. جب تو چوتھی مرتبہ شریعت کی طرف سے حجت ثابت ہو گئی تو اس کے لیے گناہ کی حج جاری کرنے کا امام نے فرمان جاری کیا. تین آپشنز دیے کہ تم پر دیوار گرائی جائے، تم کو تلوار کے وجہ سے قتل کیا جائے، یا آگ لگا کر تمہیں سزا دی جائے. کہ مولا سب سے سخت آگ لگا کر سزا دینا ہے, اس کو اختیار کیجیے. اس آگ لگنے کے بعد اس نے دو رکعت نماز پڑھی, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں صدقہ نیت سے توبہ کی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جملات ملتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو بشارت دی. یعنی گناہ انجام پا جائیں خدا نخواستہ, یہ اس سے زیادہ بدتر ہے کہ میں اور آپ گناہ کرنے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں رجوع نہ کریں اور مایوس ہو جائے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ اب اس کی رحمت بھی مجھے نہیں بخشوا سکتی. میں نے ایک روایت پڑھی تھی جس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو خدا نہیں بخشے گا شرک کے علاوہ. روایت کے اندر ہے, شرک کی تو آیت قرآن ہی ہے. کہا کہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان انجام دے اور اس کے بعد کہے کہ میرے فلاں گناہ کے علاوہ خدا مجھ سے سارے گناہوں کی باز پرس کرے. یعنی جو یہ کہہ رہا ہے نا فلاں گناہ کے علاوہ باقی گناہوں کی باز پرس کرے, یعنی یہ باقی گناہوں کو صغیرہ سمجھ رہا ہے, باقی گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. اس کا جواب تو میں آسانی سے دے لوں گا, بس فلاں گناہ کا جواب. اب وہ فلاں گناہ روایت میں بیان نہیں ہو کہ کون سا ہے یا جو چھوٹے میں وہ کون سے ہیں. کہا کہ اللہ ان گناہوں کو نہیں بخشے گا, ہر گناہ چھوٹی سی نافرمانی, آنکھوں کی جنبش, ہر پہ مجھے اور آپ کو خدا کی بارگاہ میں استغفار نہیں. پس مایوسی انتہائی زہر قاتل ہے ایک معاشرے کے لیے, ایک فرد کے لیے, ایک معاشرے کے لیے, ایک سماج کے لیے. خداوند متعال اپنی یاس اپنی رحمت سے ہمیں مایوسی سے دور رکھے انشاءاللہ, اور خداوند متعال ہمیں صحیح دین حق کی طرف رشد و ہدایت نصیب فرمائے. صلوات پڑھ دیں ملکی محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. وجل خواہران مسلسل لکھ رہی تھیں تو سوالات کے لیے بھی شاید ان کی طرف سے زیادہ آئیں گے. آپ برادران اور خواہران کو موقع ہے, جو بھی سوالات آپ کو پوچھنا چاہیں انشاءاللہ اگر جواب آتا ہو تو دے دیں گے, ورنہ بعد میں دینے کی کوشش کریں گے. بفرمائیں. میں اکثر بیان کرتا ہوں سوال نہ پوچھنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں, یا سب کچھ سمجھ میں آ گیا یا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان دو صورتوں میں سے آپ لوگ کس طرف ہیں, سب کچھ سمجھنے والے ہیں یا کچھ سمجھنے والے نہیں ہیں؟ خوہر کا سوال ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے ایک نماز والا مسئلہ بیان کیا تھا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذیل میں کہ امام رضا علیہ السلام نے عمل انجام دیا, پھر اس کے بعد نماز اول وقت بہرحال ایک اہمیت کا حامل عمل ہے. مثلا اس نماز اول وقت کو مجھے اور آپ کو کیوں انجام دینا ہے؟ خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے. اچھا, یہ خدا کی خوشنودی کے لیے جو مجھے نماز پڑھنی ہے, فرض کریں اس سے زیادہ اہم مرحلہ ایک شخص کا آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور سامنے ایک شخص ڈوب رہا ہے اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے, تو اب کیا عمل انجام دے گا؟ لازماً شریعت یہی کہے گی کہ اس وقت تمہارے لیے حکم یہ کہ اس ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ. لیکن بعض مواقع پر جو ہم پھر اسی واقعے کو لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد ہم اس کو تقابل شروع کرتے ہیں, مثلا ہمارے پاکستان کے اندر میں مطمئن ہوں تقریباً بہت کم مساجد میں, البتہ جس ایریا میں ہوں وہاں پر کیونکہ اس وقت یہ نماز وقت ظہر داخل ہو گیا ہے 1:15 بجے, اکثر مساجد میں 1 بجے یا 1:15 بجے اذان ظہر ہوتی ہے. یعنی پورے سال یہی ٹائم ہے, اس میں کوئی فلیکچویشن نہیں ہے, کوئی اس کے اندر جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہے, ایک ہی جیسا معاملہ ہے, بس 1:15 بجے اذان ہوگی, 1 بجے اذان ہوگی. جماعت کی وجہ سے, جماعت کی اہمیت کی وجہ سے اس میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جماعت کی وجہ سے تھوڑی تاخیر کرنا. لیکن ہمارے گھروں میں بھی یہ پریکٹس ہے, ہم گھروں میں بھی 1 ہی بجے نماز ظہر پڑھیں گے یا 1:15 بجے پڑھیں گے, یا مثلا ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسری طرف سورج, یہ خبردار جو میری نماز سے پہلے تم ڈوبے, کم سے کم ایک رکعت تو مکمل کر لوں تاکہ ادا ہو جائے. تو یہ کیفیت جو ہے نا, یہ ایک الگ مورد ہے. البتہ حقوق العباد بھی مجھے اور آپ کو, جو آپ کا سوال تھا خوار, کہ حقوق العباد بھی مجھے اور آپ کو کیوں انجام دینے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یعنی حقوق العباد بندوں کی خوشی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے. حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہیں، سمجھانے کے لیے ہمیں الگ الگ بیان کیا گیا حقوق العباد الگ ہیں حقوق اللہ الگ ہیں. یعنی اللہ کی اگر میں اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کروں تو وہ عبادت نہیں ہے. جس طرح میں نے عزداری کی مثال دی آپ کو، امام حسین کی زیارت کی مثال دی، یا دیگر امور خیر، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، سب عبادت. عبادت جب بنے گی جب قصد قربت ہو. اب خدا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ نماز پڑھو، میں کہہ رہا ہوں نہیں، دوسرا کام زیادہ بہتر ہے، اللہ مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم. اب یہ زبان سے تو نہیں کہوں گا، اپنے عمل کے ذریعے کہوں گا. تو وہ ہے جو میرے عمل کو بھی پہچانتا ہے. اہمیت دے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں نماز اول وقت کے، اس لیے اس مثال کو بیان کیا تھا آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ کلیئر ہو گئے، حقوق اللہ حقوق العباد کوئی فرق نہیں ہے، اللہ کے حقوق. اچھا پھر اس میں بعض دفعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ حقوق اللہ کو معاف کر دے گا، حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا. اچھا حقوق العباد سے کیا مراد ہے یہاں؟ کہ اگر کسی کا پیسہ کھایا ہے، یا اگر کسی کا دل دکھایا اور اس سے معافی مانگنے کے چانسز ہیں، اگر یہ کام نہیں کیا تو اگر بندہ راضی نہیں ہوا تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے حکم دیا تھا، صریح حکم دیا تھا. ساری چیزیں پلٹیں گی خداوند متعال کی ذات کی طرف، حقوق العباد کو بھی انجام دیں گے تو حقوق اللہ کی وجہ سے. جی اب کوئی اور سوال؟ جی آپ جی، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے حوالے سے برادر نے سوال کیا. گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں گناہ ہیں. گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں جہنم کی وعید، جہنم کا وعدہ آیات قرآنی میں یا روایات معصومین میں آ گیا ہو، یعنی جس کے عوض سزا، ایسی سزا کہ جو جہنم سے تعلق رکھتی ہے، اس کے بارے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آیات قرآنی نے رہنمائی کر دی ہے کہ یہ عمل انجام دو گے، یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے. گناہ صغیرہ وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں جہنم کی وعید نہیں ہے لیکن خدا کی معصیت ہے، خدا کی معصیت شمار ہو. عرفہ کی جو میں نے بات کی تھی کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے حوالے سے، گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، گناہ کبیرہ ہی سمجھتے ہیں کیونکہ مخالفت خداوند متعال کی ہے. اچھا پھر گناہ کبیرہ کی ایک لسٹ ہے جس کو بیان بھی کیا ہے صاحب کتاب نے آئمہ کی روایات کے ذریعے، عبدالعظیم حسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے، جن کے مزار کی روضے کی زیارت امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے معادل ہے، یعنی اسی برابر ثواب ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جائے. تہران میں ان کا مقبرہ ہے، شاہ عبدالعظیم حسنی کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک روایت نقل کی ہے اسی کتاب میں. امام تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام نے کئی ایک گناہوں کو بتایا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. ان کبیرہ گناہوں میں سر فہرست شرک اور اس کے بعد جا کر آ کے کئی ایک گناہوں کو اور بیان کیا ہے. یہ جو گناہ ائمہ معصومین علیہ السلام اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ ابتدا میں بتایا تھا، کہیں پر سات، کہیں پر پانچ، کہیں پر تیس اور کہیں پر سات سو، یہ گناہ کبیرہ کے اندر. اس لیے خداوند متعال نے قرآن میں اس کو سوال بھی کیا گیا کہ کیوں خدا نے اس میں، انہوں نے خود سوال اٹھایا کیوں خدا نے قرآن میں ہی نہیں بتا دیا کہ کیا کیا گناہ کبیرہ ہیں. کہا اس لیے کہ تم صغیرہ سے بھی بچو. اس کی ایک حکمت اور علت یہ کہ تم صغیرہ سے بھی بچو. اگر میں اور آپ جانتے بوجھتے انجام دے رہے ہوں، جس روایت کی طرف میں ابھی اشارہ کر رہا تھا، اس کے اندر آگے جا کر ایک گناہ ہے کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا. مثلا استفتہ میں آپ کو یہ موضوع مل جائے گا، ایک اسپیسیفک گناہ کو سوال کرنے والے نے مقام معظم رہبری سے سوال کیا کہ میں بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اس گناہ کو انجام دے سکتا ہوں. آگر رہبر جو ہے نا اس کے سمجھیں سفر کرتے ہوئے اس کے ذہن تک پہنچے اور ذہن کے آخری خلیے سے اس جواب پہ لے کر آئے، کہنے لگے کہ یہ بہانے تمہارے اس گناہ کو حلال نہیں کر سکتے. یعنی میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسرا گناہ کو انجام دے لوں. گناہ گناہ ہے، معصیت معصیت ہے، نافرمانی نافرمانی ہے. کس کی نافرمانی ہے؟ سوچو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو عمل کے اعتبار سے صرف فرق یہ ہے کہ اس پہ اصرار کرنا اس کا کبیرہ بناتا ہے، اور اس کا انجام دینا ایک مرتبہ ہی گناہ کبیرہ کہلائے گا. اس فرق کے ساتھ کہ چاہے آپ جان بوجھ کر انجام دے رہے کوئی گناہ، گناہ اگر انجام دے رہے ہیں ہلکا سمجھ کر تو وہ خود کبیرہ بن جائے گا، یعنی کوئی گناہ پھر اس طریقے سے تو کبیرہ کے صف سے خارج نہیں ہوگا. اگر جان بوجھ کر یہ سمجھتی ہے تو چھوٹا گناہ ہے، چلتا ہے، ہمارے وہاں تو سب کچھ چلتا ہے بس ہو جائے گا، کاروبار میں بھی سب چلتا ہے، بات چیت میں بھی سب چلتا ہے، معاملات میں بھی سب چلتا ہے، نہیں ایسا نہیں، چلتا نہیں ہے سب، بالآخر نگاہ رکھنی ہے. کلیئر ہے؟ ہر گناہ حرام ہے، البتہ حرام حکم کے اعتبار سے بیان ہوتا ہے. نماز میں تاخیر کرنا، نہیں نماز میں تاخیر کرنا اس حد تک کہ قضا ہو جائے جان بوجھ کر تو وہ تو گناہ کبیرہ ہے، بعض اس میں گناہ ہے، وہ بالآخر گناہ نہیں ہے. لیکن اگر نماز کی تضعیف کا باعث بن رہا ہے یا نماز کے سبک ہونے کا باعث بن رہا ہے اس اعتبار سے کہ مثلا نماز کو ہلکا سمجھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے، یا اس کے اپنے اندر یہ کاہلی اور تساہلی ہے کہ وہ نماز کو ہلکا سمجھ کر، خفیف سمجھ کر نماز کو انجام نہیں دے رہا، تو گناہ ہو جائے گا. لیکن تاخیر کرنا جب تک قضا نہیں ہوتی جب تک گناہ نہیں ہے. حرام حکم ہے، حرام مطلب آپ کسی، میں اور آپ کسی کام کو انجام دیں گے، شریعت نے بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اس کو انجام دینا گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب ہم جب کہتے ہیں کہ یہ کام انجام، مثلا خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شریعت نے حکم لگا دیا کہ حرام ہے، میں اور آپ کھائیں گے، گناہ کریں گے اور ایک حرام کام کو انجام دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یا مثلا اسی طریقے سے گانا سننا حرام ہے، گانے کا عنوان اگر اس پر صدقہ جائے وہ حرام ہے. اب اس گانے کو اگر میں اور آپ سنیں گے تو گناہ ہمیں ملے گا اور حرام کام انجام دیں گے. تو موضوع جو ہے وہ حرام ہے. فقہ کے جو پانچ موضوعات ہیں، حرام، واجب، مستحب، مکروہ، مباح، ان میں سے ایک حکم لگے گا اس پر، لیکن اس کا انجام دینا گناہ کا باعث بنے گا. گناہ اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اثم ایک ہے نتیجہ اور ایک ہے حکم. یعنی ہم جب مثلا ثواب کیا ہے، ثواب اور واجب ایک ہی ہے، ثواب اور مستحب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مستحبات کو انجام دیں گے، واجبات کو انجام دیں گے، ثواب ملے گا، محرمات کو انجام دیں گے، گناہ ملے گا. تو حکم اور اس کے مقابل میں اس کا نتیجہ، یہ ہے سلسلہ. تاجیل امام ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی صلوات پڑھیں ملک محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد. اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے بلند صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ آگیا، مایوسی امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے ساتھ بھی مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ ظہور کا عرصہ ہے، غیبت کے عرصے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، طویل ہو چکا ہے اور نہیں معلوم خدا مند متعال جلد از جلد ان کا ظہور فرمائے انشاءاللہ، مزید طویل ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی مایوس ہونا ایک بہت بڑی آفت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. تعجیل ظہور امام زمان کے لیے پھر صلوات پڑھ دیں محمد والے.